الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ہمارا آخری سلسلہ ہے، یعنی جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی آخری نشست ہے، اور چونکہ آج تین جنگوں کا ذکر ہم کریں گے لہٰذا ہم جنگوں کی بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن تھوڑا سا ہم اس کا لب لباب سمجھ لیتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت کنفیوژنس ہیں کہ یہ جنگیں کیوں ہوئی تھیں مسلمانوں میں آپس میں. ایک تو جنگ جمل ہے، جنگ جمل ایکچولی جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے عربی میں، تو چونکہ اس جنگ میں عائشہ رضی اللہ عنہا شامل تھیں اور ایکچولی وہ جنگ کے لیے نہیں نکلی تھیں، یعنی دونوں بھی فریق کا ارادہ جنگ کے لیے نہیں تھا، اور آپ کے سامنے میں اس کا جو خلاصہ ہے وہ رکھ دیتی ہوں، اور یہ سب اوتھینٹک ذرائع سے جو پتہ چلا ہے. یعنی چونکہ ان جنگوں کے بارے میں بہت ساری ایسی جو جھوٹی روایت ہے، کچھ فرقوں نے جھوٹی روایت کو بہت ہوا دی اور اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جبکہ جو صحیح باتیں ہیں وہ آج ہمارے سامنے انشاءاللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ صحیح بات تک پہنچنے کی ہمیں توفیق دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہم انہی باتوں کو ڈسکس کریں جو کہ واقعی میں حقیقت تھیں. جو جھوٹی باتیں ہیں اللہ کرے کہ وہ ہماری زبان سے نہ نکلے. جیسے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 4 مہینے گزر چکے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ اور کچھ امہات المومنین ابھی مکہ ہی میں تھی. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر مدینہ سے نکل گئی تھیں اور مکہ چلی گئی تھیں. تو ابھی 4 مہینے تک وہ وہیں تھیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ یہ مکہ پہنچے اور ان کو بتایا کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا گیا. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لینے کے لیے بصرہ جاتے ہیں، کیونکہ بصرہ میں وہ لوگ ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ مدینہ ہی میں تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ اور زبیر یہ سب مکہ میں تھے سمجھے. اب یہ لوگ مکہ سے نکلے بصرہ کی طرف، یہ تینوں بڑے بڑے صحابہ اور ام المومنین سمجھے، اور انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے گئے کہ ہم قاتلین عثمان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلو. ان کے ساتھ کافی لوگ جمع ہو گئے، کہا کہ 10 یا 15 ہزار کی تعداد تھی، یا 10-1 ہزار کی تعداد ہوں گی، یا 5 ہزار لوگ تھے ٹوٹل، دونوں کی افواج ملا کر 15 ہزار یا 20 ہزار تھے بس. اور کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں زیادہ سے زیادہ 100 لوگ، یہ جو اوتھینٹک روایت ہے، 100 لوگ شہید ہوئے یا 200 لوگ بس، زیادہ لوگ نہیں ہوئے. اور جنگ صرف فجر سے ظہر تک ہوئی، بہت ہی تھوڑے دیر کے عرصے کے لیے، اور وہ بھی غلط فہمی میں ہوئی کہ یہاں سے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نکلی اصلاح کے لیے، آپ کے ساتھ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بھی اصلاح کے لیے نکلے کہ ہم کو قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے اور قاتلین عثمان کو جلد از جلد قصاص کے لیے پیش کیا جائے. یہ کہتے ہوئے یہ لوگ نکلے، ان کا مقصد اصلاح تھا، یہ لوگ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے. کہ جب علی رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑا کہ یہ لوگ نکلے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے لیے نکلے اور کہا کہ ہم آپس میں صلح کی بات چیت کریں گے. ان کے بہت سارے اقوال ہم کو ملتے ہیں اور اوتھینٹک روایت سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قاقا رضی اللہ عنہ جن کا نام قاقا تھا، ان کا جو علی رضی اللہ عنہ سے جو کنورزیشن ہمیں ملتا ہے اس میں واضح یہ بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ میں جا کر اصلاح کی کوشش کرتا ہوں تو وہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملے قاقا رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کو سمجھایا اور ان سے کہا کہ اے ام المومنین، دونوں بھی ہم جو ہے ایک ہی کام کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم انتظار کریں تاکہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو پھر یہ عثمان قاتلہ نے عثمان سے بدلہ لیا جا سکے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا اور یہ سب مان گئے. آپ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کی گفتگو رکھ دیتی ہوں. جب وہ دونوں آ گئے، یعنی طلحہ اور زبیر، قاقا رضی اللہ عنہ ان سے بصرہ میں آنے کا انہوں نے سبب پوچھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان اصلاح کی خاطر آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصلاح کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ قاتلین عثمان کو قتل کیا جائے، اگر انہیں بغیر قصاص کے چھوڑ دیا گیا تو یہ بات قرآن کو چھوڑ دینے کے برابر ہوگی. تو قاقا رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی سمجھایا تو ان تینوں لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ بتائیے کہ کیا اس کا حل ہے. تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین اور ان کے ساتھی صحابہ جو کاکا کی گفتگو ہوئی ان کی گفتگو سے وہ بہت متاثر ہوئے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اے کاکا اب آپ ہی بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا میرا خیال ہے ایک مسئلے کا حل قرار اور سکون اور خاطر عثمان کے بارے میں انتظار کی پالیسی ہے. جب اختلافات ختم ہو جائیں گے اور امت اسلامیہ امیر المومنین پر متحد ہو جائے گی تو ان کے لیے قاتلین عثمان کی طرف توجہ کرنا آسان ہو جائے گا. یعنی انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ انتظار کریے جب پوری امت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر متحد ہو جائے گی ایک جگہ جمع ہو جائے گی تو اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی طرف توجہ دیں گے. تو ان کو یہ حل پسند آیا. یعنی کس کو؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو. تو یہ بات بہت اچھے طریقے سے ہوئی، بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی آپس میں. اور پھر کاکا رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس واپس گئے اور ان کو یہ میسج دیا. تو علی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اس بات کو سن کر کے، اگر ان کا یہ خیال ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر جب علی رضی اللہ عنہ نے پہلے اپنے ایک آدمی کو بھیجا خبر کی تصدیق کروانے کے لیے، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے مل کر وہ خبر کی تصدیق کی. پھر جب علی رضی اللہ عنہ خود آئے اور تینوں کے آپس میں، تینوں چاروں کے آپس میں بیٹھ کر بہت ہی اصلاحانہ باتیں ہوئیں اور بہت اچھے پہراوے میں خوشگوار تعلقات کے ساتھ باتیں ہوئیں، اور یہ اوتھینٹک روایتی بات پتہ چلتی ہے، کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، اس کا سب حوالوں کے ساتھ یہ سب موجود ہے الحمدللہ. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو سن لیتے ہیں اور آگے پھیلا دیتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خصوصی مشیروں کو بلایا، انہوں نے عثمان جو ہے یعنی آپس میں بات چیت ہوئی. اور جب ان کی آپس میں بات چیت ہو گئی اور وہ جو بات ہوئی تھی، آپ دیکھیں کہ جب دونوں نے آپس میں بات چیت کی دونوں گروہوں نے، اور واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اس فیصلے کا اعلان کر دیا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے ادھر کہا کہ ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، اور ادھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں گے. اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا کہ اے لوگوں سنو، کل میں یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں. اور ان کی مراد بصرہ کی جانب جانے کی تھی. انہوں نے کہا کہ خبردار، کل کوچ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کسی بھی سطح پر شہادت عثمان میں کوئی مدد دی ہو. اب یہ بات سننا تھا کہ جو فتنے والا گروہ تھا، جو سبائیوں کا گروہ تھا، جو کہ اس علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں شامل تھے، وہ لوگ ان کی فوج میں شامل تھے، تقریباً یہ ہزار کی تعداد میں تھے کہا جاتا ہے. اور ان میں بہت سارے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مدینہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو فتنہ جو تھے اور یہ تو جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہی تھے، یہ تو چاہتے ہی تھے کہ مسلمانوں میں کسی طرح سے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو. جب یہ لوگ آپس میں صلح ہو گئی علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی، تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ایسا کرو کہ ان کے یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے آپس میں جنگ کی آگ بھڑکا دو اور ایک دوسرے پر بغیر بولے حملہ کر دو تم خود ہی، تاکہ یہ لوگ کچھ سمجھ نہ پائیں. کہا جاتا ہے کہ فجر کے وقت ان لوگوں نے کیا کیا، جب دونوں گروپ اپنا اپنا اعلان کر چکے کہ واپس جانا ہے، تو فجر کے وقت یہ سبائیوں نے، اور اس پر تقریباً 8-10 سے زیادہ لوگوں کی گواہی ہے جن لوگوں نے کہا کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. صبح اٹھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ اور زبیر کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، تو پتہ چلا کہ اچھا ان لوگوں نے حملہ کر دیا ہے. جب علی رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں پڑا تو علی رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ کیسی جنگ کی آواز ہے، تو کہا کہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا ہے. یعنی ان لوگوں نے، کہا جاتا ہے کہ کچھ شعلے، یعنی جو شعلے جیسے کپڑوں کو آگ لگا کر ایک دوسرے کے خیموں پر پھینکے، یہ تلواروں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لوگ سمجھ نہیں پائے کہ کس نے کس پر حملہ کیا، جبکہ رات میں صلح کی بات ہو چکی تھی اور اب صبح کوچ کرنے کا ارادہ تھا، تو یہ جنگ چھیڑ دی گئی. اور یہ فجر سے بس ظہر تک ہوئی، اور اس دوران میں جو جنگ کے دوران میں جتنے لوگ مارے گئے، کہا جاتا ہے کہ 100 یا زیادہ سے زیادہ 200 لوگ. یعنی جو صحیح روایت ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ 100 لوگ شہید ہوئے، اور جو دوسری روایت کو اگر ہم قبول کر لیں تو 200، اس سے زیادہ کا ذکر نہیں ملتا. اس میں کچھ راویوں نے اصل میں بہت بڑھا چڑھا کر کہا کہ اس میں 15,000 لوگ شہید ہوئے. تو ٹوٹل دونوں جنگ والوں کی تعداد ہی جو ہے 15,000 تھی، تو 15,000 لوگ شہید کیسے ہو سکتے بھلا. تو یہ جنگ تھوڑی چند گھنٹوں کے لیے ہوئی، اور علی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی احترام سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو حودج سے اتارا، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کو بھیجا، جو محمد، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو محمد بن ابو بکر تھے، جو آپ کے چھوٹے بیٹے تھے ابو بکر صدیق کے، اسما بنت امیس سے جو پیدا ہوئے تھے، جو کہ جن کی پرورش علی رضی اللہ عنہ نے کی. تو آپ نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، جب عائشہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے زور زور سے کہہ رہی تھی کہ جنگ کی آگ مت بھڑکاؤ، جنگ کی آگ مت بھڑکاؤ، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو سنو، آپس میں صلح کرو یا آپس میں قتل غارت گری نہ کرو، تو ان کی آواز کوئی سن نہیں رہا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ سامنے سے مخالف سمت سے جو سبائی تھے، وہ لوگ اتنے تیر برسا رہے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جان جانے کا خطرہ تھا. ان کا حودج جو ہے بالکل تیروں سے بھرا ہوا تھا، ان کے اونٹ پر بھی تیر برسائے گئے جس حودج پر وہ تھی. تو پھر ادھر سے علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ان کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد وہ دونوں آئے، انہوں نے احترام سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو حدر سے اتارا اور کسی اور کے گھر لے کر گئے، کوئی بدیل نامی شخص کے گھر لے کر گئے، ان کو وہاں احترام سے بٹھایا گیا، اس کے بعد ان کو احترام سے مدینہ واپس لوٹا دیا گیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کو شروع میں ہی کسی نے تیر مار دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا خون بہت بہا اور وہ اسی میں شہید ہو گئے، اور زبیر رضی اللہ عنہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ موقف صحیح ہے یا نہیں کہ میں لڑ رہا ہوں علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، کہتے تھے کہ عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ماموں کے بیٹے پر تیر چلائیں گے یا ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، یہ سننا تھا کہ انہوں نے فوراً جنگ سے منہ موڑ لیا اور وہ واپس نکل پڑے، لیکن راستے میں ان کو ایک سبائی نے پکڑ کر شہید کر دیا۔ اور اس وقت بھی زبیر رضی اللہ عنہ کو فکر یہ تھی، وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ مجھے فکر ہے اپنے اوپر قرض کی، تو تم وہ قرض ادا کر دینا۔ تو اب دیکھیں کہ صحابہ کرام ان کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بغض کوئی کینہ نہیں تھا۔ پھر جب یہ جنگ اس طرح سے ختم ہوئی کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہٹا لیا گیا تو خود بخود جنگ بند ہو گئی۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت اعلان کر دیا، اعلان عام تھا کہ کسی کا گھیراؤ نہ کیا جائے اور جو جنگ سے نکل جائے، جنگ میدان سے چلا جائے، اس کا پیچھا نہ کیا جائے، کوئی کسی کے مال پر قبضہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا اور کوئی کسی پر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس میں ہمیں جو روایت ملتی ہے عمر بن شعبہ جو ایک کتاب کا نام ہے، اس میں کہا گیا کہ قاتلہ نے عثمان کے بدلے کی جو بات کی گئی تھی، ایکچولی یہ وہی سبائی تھے، سارے سبائی لوگ تھے جو کہ ایک فتنہ پرور ٹولہ تھا اور انہوں نے جو ہے خوب جنگ کی آگ بھڑکائی۔ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ جمل کا فتنہ علی اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی خواہش کے خلاف پھوٹ پڑا، ان دونوں بزرگوں کی رائے کے برعکس فسادیوں نے جنگ بھڑکا دی۔ ایک اور خبر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قاتلین عثمان تھے وہ ڈرتے تھے کہ اگر ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی تو ہماری جان پر بنائے گی اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اسی لیے انہوں نے جنگ کے شعلے بھڑکا دیے، حتیٰ کہ وہ کچھ ہو کر رہا جو کہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ امام باقلانی کہتے ہیں صلح کی سب باتیں طے پا گئی تھیں، علی رضی اللہ عنہ اور فریق ثانی کے بزرگ بہت اچھے ماحول میں جدا ہوئے، لیکن قاتلان عثمان کو ڈر تھا کہ اب انہیں دھر لیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے گھیراؤ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے خود باہم مشورہ کر کے آپس میں جنگ شروع کر دی تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ کہا جاتا کہ انہوں نے جو ہے اس طرح سے یعنی غداری کی، ان لوگوں نے منافقت کی اور جو ہے ایسے الفاظ نکالے یعنی جو فتنہ پھیلانے والے الفاظ ہوتے ہیں، وہ زور زور سے چلا رہے تھے کہ طلحہ اور زبیر نے غداری کی، نعوذ باللہ، کوئی کہہ رہا تھا کہ علی نے غداری کی، اور پھر ان کی باتیں نشانے پر بیٹھی اور ایک دوسرے انہوں نے جو ہے آپس میں زبردستی تلواریں اٹھا لی اور کہا کہ لڑائی شروع کر دی اور کہا کہ جنگ چھڑ گئی ہے۔ تو لوگ سمجھتے تھوڑی ہیں، جب جنگ چھڑتی ہے اور اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے تو لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب ایک اتفاقاً ہوا سمجھے، تو یہ سبائیوں کی شروع کی ہوئی جنگ تھی جس کا اختتام بس چند گھنٹوں میں ہو گیا، جو فجر سے شروع ہوئی تھی اور دوپہر تک جاری رہی۔ علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر میں اور طلحہ اور زبیر اپنے حامیوں کو پکار پکار کر یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص پیٹ دکھا کر واپس جا رہا ہے اسے قتل نہ کرو، کسی زخمی کو موت سے ہمکنار نہ کرو، اور جو شخص جنگ چھوڑ کر باہر جا رہا ہے اس کا پیچھا نہ کرو۔ اور زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، میرے ذمہ جو قرض ہے وہ تم ادا کر دینا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ میں مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن مجھے زیادہ فکر اپنے ذمہ قرض کی ادائیگی کی ہے۔ اسی دوران کہا رہے تھے کہ ایک آدمی زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو منع کر دیا اور کہا کہ مسلمان کا خون نہ بہایا جائے۔ بہرحال یہ آپس میں صحابہ کرام کا آپس میں کوئی ان کی دشمنی نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، اور پھر نہایت عزت اور احترام سے علی رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو اپنی اپنی جگہ واپس بھجوا دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا بھی کہ ان کی عورتیں ہمارے لیے تقسیم کر دی جائیں، تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ مسلمانوں کی عورتیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں یعنی کوئی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوگا اور یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور سامنے والے کو شرم اور آر دلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں ام المومنین عائشہ ہیں، وہ کس کے حصے میں جائیں گی، تاکہ سامنے والا شرم محسوس کرے تو وہ استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا، یعنی یہ معاملہ پھر وہیں دب گیا۔ یعنی یہ جنگ کیونکہ جنگ تھی ہی نہیں اور جنگ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن آپس میں یہ سبائیوں نے فتنہ بھڑکا دیا اور پھر اس طرح سے مسلمانوں کو لڑوا دیا، اور دونوں طرف کے صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے کہ آپس میں جنگ ہو۔ بہرحال ایک فتنہ تھا جو پیدا ہو کر رہا، اور اللہ تعالیٰ اس فتنے سے سب کو محفوظ رکھے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تعلق سے بہت ساری جھوٹی سچی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں، جس کی بنا پر ابھی تک لوگوں کے ذہنوں پر وہ اثر ہے۔ بہرحال یہ لڑائی ختم ہو گئی، محمد بن طلحہ آئے اور اونٹ کی نکیل تھام کر ام المومنین سے کہا، اما جان آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم آدم کے دو بیٹوں میں سے اچھے بیٹے کی طرح بن جاؤ، یعنی اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی انہوں نے لڑائی سے روکنے کے لیے کہا لوگوں کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بار لوگ نکل پڑے تھے لڑائی کے لیے، لہٰذا وہ لڑائی کرتے رہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہٹا لیا گیا اور پھر اس کے بعد لڑائی ختم ہو گئی. تو یہ بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ اس میں جتنی بھی جو مبالغہ آ رہی کی گئی ہے، یہ دوسرے گروپ کی طرف سے ہے، رابضیوں کی طرف سے ہے، اور انہوں نے اس میں بہت جھوٹ سچ ملا کر اس کو قصے کہانیاں بنا لیا. جبکہ جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ لڑائی کی مدت بہت مختصر تھی، اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ لڑائی ظہر کے بعد شروع ہوئی اور سورج غروب ہونے کے وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا، یا فجر کے وقت انہوں نے شروع کی تھی اور ظہر کے بعد وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، یعنی میدان خالی تھا. اور لڑائی کی نوعیت دفاعی رہی، یعنی ہر فریق صرف اپنا دفاع کر رہا تھا، باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی. اور دونوں بھی فریق لڑائی سے پیچھے ہٹ رہے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے، اور وہ مانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. اور مقتولین کی جو تعداد ہے، جو لوگوں نے مبالغہ آرائی سے کام لے کے اتنے لوگ مارے گئے، سب غلط ہے. اصل جو حقیقت ہے، جو صحیح روایت سے بات پتہ چلتی ہے، کہ 100 یا 200 لوگ بس مارے گئے. پھر جنگ کے بعد جو علی رضی اللہ عنہ کا پیغام تھا امیر المومنین کا، کہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ صدا لگائی گئی کہ کسی زخمی کو موت سے ہمکنار نہ کیا جائے، میدان جنگ کو چھوڑ کر جانے والوں کو پیچھا نہ کیا جائے، اور کسی گھر میں داخل نہ ہوا جائے. جو شخص ہتھیار رکھ دے وہ امن میں ہے، اور جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن میں ہے. بہرحال یہ اتنا بہترین اعلان کیا گیا. پھر علی رضی اللہ عنہ نے مقتولین کی تلاش کی، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا محمد بن طلحہ کو، جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر انہوں نے ہاتھ بھی، یعنی اپنے تیر نہیں چلائے. جب علی رضی اللہ عنہ نے ان کی لاش کو دیکھا تو کہا کہ ان للہ و ان الیہ راجعون، یہ تو بڑا صالح نوجوان تھا. پھر غم زدہ ہو کر بیٹھ گئے، اور مقتولین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا. یہ ہماری تاریخ کا ایسا باب ہے جسے پڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، جو ہونا تھا ہوا. ہم کو کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کرنی ہے، دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ. کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا تھا، اس گھر کے خاتون کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا عثمان عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور ایک بیٹا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے. دونوں بیٹے اس کے شہید ہو گئے. جب علی رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہاں ملنے گئے ان کے گھر پر، تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھی بچوں کو یتیم کر دے. علی رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اجازت چاہی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی. جب وہ بنی خلف کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ عورتیں رو رہی تھیں، ان میں سے جس کے دو بیٹے شہید ہوئے تھے، وہ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہاری اولاد کو اسی طرح اللہ تعالیٰ یتیم کر دے جس طرح تم نے ہماری اولاد کو یتیم کر دیا ہے. علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہیں کوئی جواب نہ دیا. جب باہر نکلے تب بھی اس خاتون نے یہی بات دہرائی، تب بھی آپ خاموش رہے. ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، آپ اس عورت کی بات پر کیوں خاموش ہیں؟ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ تم پر رحم کرے، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم مشرک عورتوں کی بات پر بھی چپ رہیں، تو کیا ہم ان عورتوں کی بات پر چپ نہ رہیں جو مسلمان ہیں؟ پھر کہا جاتا ہے جب علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے، آپ کو پتہ چلا کہ دروازے پر دو آدمی عائشہ رضی اللہ عنہ کی برائی بیان کر رہے تھے. علی رضی اللہ عنہ نے کعکہ بن عمر کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائیں اور کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹیں. عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں داخل ہے، اور اسی وقت ایک شخص وہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی عیب جوئی کر رہا تھا. عمار بن یاسر نے کہا کہ اے بدترین خلائق، تو مذموم ہے اور حکارت سے دھتکار دیے جانے کے لائق ہے، فوراً خاموش ہو جا. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اے بدترین شخص، دفع ہو جا، تو رسول اللہ کی محبوب ترین شخصیت کو اذیت دے رہا ہے. تو بہرحال یہ سب صحابہ کرام ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور یہ سبائیوں کی وجہ سے ہوا، یعنی جو فتنہ پرور لوگ تھے ان کی وجہ سے ہوا. صحابہ کرام کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ آپس میں جنگ کرے. بہرحال اس کی وجہ دوسری جنگ پیش آئی، صفین کی جنگ. اور یہ جو صفین کی جنگ تھی، اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم خون عثمان کا بدلہ نہ لے لیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے. اور علی رضی اللہ عنہ کئی دفعہ خط لکھ کر ان کو کہہ چکے تھے کہ تم ہماری اطاعت قبول کر لو اور علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو. اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ ہم بیعت اس وقت کریں گے جب عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لے لیا جائے. چونکہ ان لوگوں نے بیعت نہیں کی، لہٰذا علی رضی اللہ عنہ ان کی طرف لشکر لے کر نکلے. کیونکہ وہ امت کو پارا پارا نہیں کرنا چاہتے تھے، امت کی وحدت کو، وہ چاہتے تھے کہ ایک ہی جھنڈے تلے سارے لوگ آ جائیں۔ لہٰذا ان کو بیعت کروانے کے لیے علی رضی اللہ عنہ نکلے، اور پھر دونوں طرف آمنے سامنے مسلمانوں کی فوج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپس میں ان کا یہ فیصلہ ہو بھی گیا تھا کہ ہم قرآن ہی کو اپنا حکم بنائیں گے۔ صلح کی کوشش جاری تھی، صحابہ کرام آپس میں صلح کی کوشش شروع رکھے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صلح کی کوشش کے باوجود بھی لڑائی ہو گئی اور بہت خطرناک جنگ ہوئی، اور یہ جنگ صفین کہلاتی ہے۔ اور اس جنگ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہم کو ملتی ہے کہ عمار بن یاسر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمار بن یاسر اسی جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ تو پھر یہ بات جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو وہ خاموش ہو گئے۔ اور اس میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے موقف میں صحیح تھے۔ لیکن بہرحال یہ جنگ بھی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایسا باب ہے جس کو اگر ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں تو پھر اور مزید دل کو تکلیف پہنچے گی، لہٰذا ہم اس کو بالکل مختصرا یہ کہتے ہیں کہ بہرحال آپس میں پھر صلح ہو گئی اور علی رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے۔ اور یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا کہ مسلمان چکے قیدی تھے، لہٰذا دونوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی اس طرح سے یعنی قیدیوں کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہیں کیا گیا۔ تو پھر آپس میں جو تحکیم ہوئی کہ ہم قرآن کو اپنا حکم بنائیں گے، اور آپس میں پھر ایک مجلس قائم ہوئی جس میں مشورہ کیا گیا کہ کیا کیا جائے۔ اس میں جو بات چیت طے ہوئی اس میں یہ بات چیت طے کی گئی کہ قرآن ہی کو اپنا حکم بنائیں گے۔ اور قرآن میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر ان دونوں گروہوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں کے گروہ میں دین سے نکلنے کی شکل پیدا ہوگی، انہیں وہ قتل کرے گا جو زیادہ حق پر ہوگا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جس گروہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے وہ دراصل علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف کا بیان ہے۔ دونوں گروہوں کو مسلمان کے عنوان سے موسوم کیا گیا اور ان دونوں کا تعلق حق سے ہے، اور یہ دراصل اللہ کے رسول کے نبی ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے کہ جو آپ کے جو بھی احادیث تھے وہ سب پوری طرح صحیح ثابت ہوئے۔ اور اس میں علماء کا یہ خیال ہے کہ ایک گروہ زیادہ حق پر تھا اور دوسرا گروہ اس نے اجتہاد کیا تھا اور اس کی وہ غلطی تھی، لیکن بہرحال معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا تو اس پر وہ ان کو اجر ملے گا، اور علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور وہ خلیفہ بھی تھے اور خلافت کے منصب پر فائز تھے، ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ جیسے کہ بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب حاکم اجتہاد کرے اگر وہ صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا، اور اگر غلطی پر ہو تو وہ ایک اجر کا مستحق ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ آ گئے، آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سیادت کے مقام پر فائز ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے۔ تو اس سے گواہی ملتی ہے کہ اہل عراق اور اہل شام دونوں مسلمان ہیں، اور اس حدیث میں واضح طور پر ان خوارج کی تردید کی گئی جنہوں نے ایک طرف علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، کیونکہ ایک اور گروہ پیدا ہو گیا تھا اس زمانے میں، وہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو یہ اختلاف تھا ہی، اور علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے، لیکن زیادہ حق پر علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو بہرحال ایک اور گروہ پیدا ہو گیا تھا جس کا نام خوارج تھا، اور یہ خوارج وہ تھے جو کہ بہت ہی دین سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان ایک بار گناہ کر لیا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے ایک بار گناہ کر لیا اس کے اوپر اس کا خون ہمارے اوپر حلال ہے، ہم اسے قتل کر سکتے ہیں، استغفر اللہ حول ولا قوت الا بالله۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول کی ہم کو احادیث ملتی ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے یعنی جو خوارج میں سے ہوں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے، اور یہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ شدت پسند لوگ ہوں گے۔ تو یہ خوارج دراصل علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی ہو گئے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی ہو گئے تھے۔ پھر یہی خوارج نے دراصل آپس میں پلاننگ کی، ایک شخص علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے نکلا اور ایک شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کو، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ بچ گئے اور علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے شہید کر دیا، وہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ جنگ صفین میں دونوں طرف سے آپس میں بات چیت ہو گئی اور مشورے سے یہ بات طے ہو گئی کہ جنگ بند کر دی جائے، علی رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ شام واپس چلے گئے، تب جو ہے اس کے بعد یہ خوارج کا فتنہ نکلا۔ جب علی رضی اللہ عنہ واپس پلٹے تو اس میں سے ایک گروہ اور نکل گیا، یہ خوارج تھے، اور یہ خوارج وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے صفین کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تحکیم کا فیصلہ قبول کرنے پر انکار کر دیا تھا. یعنی جب علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح ہو گئی اور اپنی اپنی جگہ یہ لوگ واپس چلے گئے تو علی رضی اللہ عنہ کے فوج کے جو لوگ تھے وہ لوگ غصے میں آ گئے اور کہا کہ نہیں آپ واپس کیوں پلٹ رہے ہیں. وہیں سے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے الگ راہ اختیار کر لی اور خروج کیا. اور اہل علم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خوارج کی ابتدا کو اللہ کے رسول کے زمانے سے جوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی ایک شخص تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے سونا بھیجا جب وہ یمن کے قاضی تھے تو ایک شخص نے کہا کہ اے محمد انصاف کیجئے. تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے اس شخص کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو تم کس سے توقع رکھتے ہو. وہ شخص اٹھ کر جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص ہی سے یعنی انہیں سے جو ہے خوارج پیدا ہوں گے. یعنی وہ جو شخص تھا جو کہنے والا تھا کہ اے محمد انصاف کیجئے, اس شخص کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں, ابھرے ہوئے گال تھے اور پیشانی آگے کو نکلی ہوئی تھی, گھنی داڑھی تھی اور منڈے ہوئے سر اور ٹخنوں سے اونچی چادر والا آدمی اٹھا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول اللہ سے ڈرو. یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اے رسوا شخص, بھلا روئے زمین پر مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے. جب وہ واپس جانے لگا تو خالد بن ولید نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ حکم دے کے میں اس کی گردن نہ اڑا دوں. آپ نے فرمایا نہیں, شاید یہ نماز پڑھتا ہو. پھر خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی زبان اور دل میں تضاد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھوں. جب وہ جانے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے. اور راوی کہتے کہ میرا خیال ہے انہوں نے فرمایا اگر میں نے ان کو پا لیا تو انہیں قوم سمود کی طرح قتل کروں گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ خوارج کی ابتدا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوئی, کچھ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی, اور اسی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ دردناک حالت میں شہید کر دیے گئے. یہ فتنہ اولا اس کو کہا جاتا ہے, اور فتنہ اخرا یعنی جو دوسرا فتنہ تھا وہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا. جیسے کہ شرح تحاویہ میں اس کے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ خوارج اور رافضی فرقہ یہ فتنہ اولا کی پیداوار ہیں. تو بہرحال یہ خوارج تھے جنہوں نے اور زیادہ شدت پسندی اختیار کی اور یہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کے خلاف ہو گئے. اس کے بارے میں ہم کو بہت ساری روایت اور مزید بھی ملتی ہیں خوارج کے بارے میں, لیکن سیم وہ ملتی جلتی ہیں. ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا, یہ جو خوارج تھے ان کی سوچ یہ تھی جو شخص مسلمان ہونے کے بعد گناہ کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, خارج ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. اور بہت ہی عجیب عجیب ان لوگوں نے انہیں شدت پسندی کا انہوں نے اظہار کیا ان لوگوں نے, اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اس کے کئی معنی علماء کرام نے بتائے کہ ایک یہ کہ ان کے دل قرآن کا اصل مطلب نہیں سمجھیں گے بلکہ اس سے غیر متعلق بات مراد لیں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. اور ابو سعید خدری سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر کیا, وہ آپ کی امت میں سے ہوگی, وہ ایک گروہ کی شکل میں ہوگی, ان لوگوں کی خاص نشانی سرمنانہ ہوگا, وہ مخلوقات میں بدترین ہوں گے, انہیں وہ لوگ قتل کریں گے جو حق سے قریب تر ہوں گے. تو یہ جو اللہ کے رسول سے جو بھی احادیث ہم سنتے ہیں خوارج میں یہ ساری باتیں پائی گئیں. ان کا کہنا یہ تھا خوارج کا. صحیح مسلم میں عبیداللہ بن ابی رافع مولا رسول اللہ سے روایت ہے کہ جب حروریہ نے خروج کیا, یہ ایک علاقہ ہے حروریہ, اس وقت وہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. وہ کہنے لگے اللہ کے سوا ہم کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات تو صحیح ہے لیکن اس کا مقصد باطل ہے. رسول اللہ نے کچھ لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں, میں وہ اوصاف جانتا ہوں. یہ لوگ زبان سے حق کہتے ہیں لیکن مخلوقات میں ناپسندیدہ ترین لوگ ہیں. بہرحال ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ حکم انسانوں کو کیوں بنایا جائے فیصلہ کرنے والے, جبکہ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی ہے مگر کسی کو قیدی نہیں بنایا اور نہ ہی مال غنیمت تقسیم کیا ہے. تیسری بات کیا جب پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے آپ امیر المومنین کہنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, اگر وہ امیر المومنین نہیں ہے تو پھر امیر الکافرین ہے. عبداللہ بن عباس جب ان سے یہ پوچھنے لگے کہ تم وہ کیا باتیں, انہوں نے یہ تینوں باتیں بتائی تو ابن عباس نے پوچھا کہ اچھا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے, انہوں نے کہا کہ بس یہی ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سناؤں اور اس کے نبی کی سنت بتاؤں تو کیا تم واپس آ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کے معاملے میں آدمیوں کے حکم اور فیصلے کے کیا معنی, تو میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں کہ ایک چوتھائی درہم کی قیمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بندوں کو سونپ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے کہ اس میں فیصلہ دو, کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا اسی کے ہم پلہ ایک جانور مویشیوں میں سے نظر کر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خود حکم بنایا ہے کہ دو عادل انسان کریں گے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ تم غلط کہتے کہ صحیح کہتے ہو۔ پھر جو میاں بیوی کا معاملہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں میں سے۔ پھر جو تم کہتے ہو کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو نہ قیدی بنایا ہے نہ مال غنیمت کی کوئی بات ہوئی ہے، تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ کو قیدی بناؤ گے؟ تمہارے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے، ان کو اپنے لیے حلال قرار دو گے، تو یہ کفر کا ارتکاب ہوگا۔ اور اگر کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تم کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی نے امیر المومنین کا لقب مٹانے پر اپنی رضامندی ظاہر کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے حدیبیہ کے روز مشرکین سے صلح کا معاہدہ کیا، تو آپ نے علی سے فرمایا لکھو یہ وہ معاہدہ جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی۔ کفار نے کہا کہ اگر ہم یہ مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارا جھگڑا ہی ختم تھا۔ تب اللہ کے رسول نے کہا کہ لڑائی ختم کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے یہ مٹا دو، یہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے وہ لفظ مٹایا نہیں تھا، اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹا دیا جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی، یہ لکھ دیا گیا تھا۔ تو اللہ کی قسم رسول اللہ تو حضرت علی سے زیادہ خیر و بھلائی پر تھے، لیکن انہوں نے اپنا نام مٹا دیا، مگر آپ کا یہ عمل نبوت اور رسالت کو مٹانے کے مترادف نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ، یعنی خارجی نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ بات سننے کے بعد 2000 خوارج انہوں نے رجوع کیا اور توبہ اور استغفار کیا، اور علی رضی اللہ عنہ سے واپس آ کر ملے، لیکن جو باقی بچے ہوئے خوارج تھے وہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کو خوارج سے بھی جنگ کرنی پڑی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا جو پورا دور ہے علی رضی اللہ عنہ کا، وہ پورا کا پورا دور دراصل جنگوں میں گزرا یا معاملات کو سلجھاتے ہوئے گزرا، اور یہی جنگ جنگ نہروان یا معرکہ نہروان کے نام سے مشہور ہے، جو کہ خوارج کے ساتھ ہوئی تھی علی رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن اس میں الحمدللہ علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے فتنے کو ختم کر دیا، اور پوری طرح سے وہ فتنہ ختم ہو گیا، اور اس میں ان کو شکست ہوئی، بہت سارے لوگوں نے توبہ کی اور بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ فتنہ عروج پر تھا اور علی رضی اللہ عنہ نے اس کے خاتمے کی کوشش کی، اسی دوران میں آپ کے بہت سارے دشمن بھی بن گئے، اور یہ جو ابن ملجم تھا جو کہ جس نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس نے دراصل پہلے سے پلان بنایا تھا، اور یہ جو کچھ لوگ جو بچ گئے تھے خوارج میں سے، ان لوگوں نے آپس میں پلان بنایا، اور ابن ملجم کو کسی نے اس پر اکسایا کہ تم جا کر، تم کو 1000 درہم دیے جاتے ہیں، تم جا کر علی رضی اللہ عنہ کا کام تمام کر دو۔ وہ اس بات پر تیار ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو اس بات پر اکسایا گیا کہ تم علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی الٹی سوچ ہے ان لوگوں کی۔ جب علی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے نکلے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صبح صبح جب فجر کے لیے نکلتے تو اٹھتے ہوئے تمام آس پاس کے لوگوں کو کہتے ہوئے اٹھتے تھے اور چلتے تھے کہ نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ جب وہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ نماز کے لیے اٹھ جاؤ، تو اسی وقت یہ لوگ اندر چھپے ہوئے بیٹھے تھے، 2-3 لوگ تھے، اس میں ابن ملجم بھی ساتھ میں تھا، اور ابن ملجم نے یہی کہا تھا کہ میں مسجد میں ان کے گھات میں بیٹھ جاؤں گا کہ جو ہی وہ فجر کی نماز کے لیے آئیں گے ان کا کام تمام کر دوں گا، اگر بچ گئے اور پکڑے نہ گئے تو ہماری تشفی ہو جائے گی، اور اگر ہم ان کا کام تمام کر کے پکڑ لی بھی گئے اور قتل کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہم کو جنت ملے گی۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی غلط فہمی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2-3 لوگوں نے اس کو روکا بھی کہ تم کس کے خلاف نکل رہے ہو تلوار اٹھا کر، اس شخص کے خلاف جو کہ اللہ کے رسول کے داماد تھے، اس کے خلاف جو کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں تھے، جنہوں نے اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اس شخص نے کچھ نہ سنا۔ جب 40 ہجری میں جمعہ کی صبح علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے، اس وقت اس شخص نے جو کہ ان کی گھات میں بیٹھا تھا، اس نے تلوار اٹھائی اور فوراً علی رضی اللہ عنہ کے سر پر ماری۔ ابن ملجم کے ساتھ میں ایک اور شخص بھی تھا، وہ گھبرا گئے اور بھاگ گیا، اور ایک اور تیسرا شخص تھا، اس نے صحیح بات بتا دی اور وہ بھی بھاگنے لگا، لیکن اس کو پکڑ لیا گیا۔ بہرحال 2 لوگ تو بھاگ گئے، ایک پکڑا گیا اور ابن ملجم بھی پکڑا گیا۔ ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار ماری۔ ابن حنفیہ کا بیان ہے، محمد بن حنفیہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں، جس رات علی رضی اللہ عنہ پر بڑی مسجد میں حملہ کیا گیا، میں اس رات ان بہت سارے لوگوں میں کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یعنی جو فجر کی پہلے کی سنتیں ہوتی ہیں، لوگ وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ سجدے میں تھے، کچھ قیام میں تھے، کچھ رکوع میں تھے۔ وہ کہتے کہ اسی دوران علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے اور وہ لوگوں کو آوازیں دیتے ہوئے آ رہے تھے کہ اے لوگوں، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ وہ جو ہی مسجد کے دروازے پر پہنچے، مجھے روشنی دکھائی دی، اس کے بعد میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، اے علی، حکم صرف اللہ کا ہے، تیرا ہے نہ تیرے ساتھیوں کا. پھر مجھے ایک تلوار بھی نظر آئی، میں نے ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈالی تو علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، یہ آدمی جانے نہ پائے، لوگوں نے ہر طرف سے اس کا گھیراؤ کر لیا، وہ پکڑا گیا، اسے علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. لوگوں کے ساتھ میں بھی آگے بڑھا، میں نے علی رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے جان کے بدلے جان، اگر میں فوت ہو جاؤں تو اسے اسی طرح قتل کر دیا جائے جس طرح اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور اگر میں زندہ رہوں تو یہ معاملہ میں خود دیکھ لوں گا. کہا جاتا ہے کہ جب یہ سانحہ ہوا تو لوگ گھبرائے ہوئے حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ رکھا تھا، ام کلثوم بنت علی بہت رو رہی تھی. انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے دشمن، اللہ تمہیں رسوا کرے. وہ کہنے لگا، تم کس پر روتی ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی اور 1000 درہم خرچ کر کے اسے زہر آلود کیا. یہ ضرب جو میں نے ان پر لگائی ہے، اگر پورے شہر کے لوگوں پر بھی لگاتا تو ان میں سے ایک شخص بھی زندہ نہ بچتا. سوچے ذرا کہ تلوار تھا اور تلوار پر اس نے زہر لگا رکھا تھا، یعنی تاکہ کسی طرح بچنے ہی نہ پائے. بہرحال جب یہ آخری وقت تھا علی رضی اللہ عنہ کا، تو انہوں نے وصیت فرمائی اپنے بیٹوں کو. علی رضی اللہ عنہ حسن اور حسین کو بلایا اور کہا کہ میں تم دونوں کو تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کبھی دنیا کے طلبگار نہ بنو، ہر چند دنیا تمہیں چاہتی رہے، نہ ملنے والی چیز کا کبھی غم نہ کرو، حق پر قائم رہو، یتیم پر رحم کرو، لاچار کی مدد کرو، آخرت کے لیے عمل کرو، ظالم کا مقابلہ کرو، مظلوم کے مددگار بنو، جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہو اس پر عمل کرو، تم پر اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت اثر انداز نہ ہو. پھر علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن حنفیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم نے وہ باتیں یاد کر لی ہیں جو میں نے تمہارے دونوں بھائیوں کو وصیت کی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں. پھر فرمایا، میں تمہیں بھی ان سب باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اور تمہیں ان دونوں بھائیوں کی تکریم و تعظیم کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ ان دونوں کا تم پر عظیم حق ہے، ان دونوں کا کہنا ماننا، کبھی نافرمانی نہ کرنا. پھر حسن اور حسین سے کہا، میں تم دونوں کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے اس بھائی سے اچھا سلوک کرنا، بے شک یہ تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر حسن سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے بیٹے، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، بر وقت نماز قائم کرنے، بر محل زکات ادا کرنے اور احسن طریقے سے وضو کرنے کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ہوتی اور مانے زکات کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. تمہیں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ دوسروں کی غلطی معاف کر دو، غصہ پی جاؤ، صلہ رحمی سے کام لو، جہالت کے مقابلے میں بردباری، دین میں تفقہ، معاملات میں ثابت قدمی، تلاوت قرآن میں باقاعدگی، اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کا طریقہ اختیار کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور فواہش سے دور بھاگو. پھر جس وقت ان کی موت سے پہلے انہوں نے وصیت کی اور کہا کہ یہ علی بن ابی طالب کی وصیت ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ دین حنیف کو دیگر تمام ادیان پر غالب کر دیں. اور یہ باتیں علی رضی اللہ عنہ نے کیوں کہی؟ کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ایک اور فرقہ نکلا تھا، اور یہ فرقہ بھی دراصل انہی لوگوں کی پیداوار تھا جو فتنہ پرور تھے. ان لوگوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ بہت ہی اونچا درجہ دے دیا ان لوگوں نے، اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار تھے اور یہ رسول کے وصی تھے، لہٰذا یہ رسول ہوئے نعوذ باللہ. پھر کچھ جب علی رضی اللہ عنہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا. جب علی رضی اللہ عنہ کے سزا دینے پر وہ لوگ نہیں رکے، تب علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو جلا دیا جائے، کیونکہ وہ اتنی بڑی بات کہتے کہ نعوذ باللہ میں رسول ہوں. تو جب ان کو جلا دیا گیا تو ان لوگوں نے اور فتنہ کھڑا کر دیا کہ کہا کہ دیکھا، جلانے کی سزا صرف نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تو یہ علی رضی اللہ عنہ میں خدا حلول کر گیا ہے نعوذ باللہ. یعنی انہوں نے پہلے تو رسول بنایا ان کو، پھر اس کے بعد نعوذ باللہ خدا ہی بنا دیا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. ہماری زبان سے یہ بات نکلی ہے تو صرف بتانے کے لیے نکلی ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا جنہوں نے لوگوں نے غلو کیا، لہٰذا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے یہ وصیت کی اور یہ باتیں بیان کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا ایک ادنا سی مخلوق ہوں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اور اللہ کے رسول کو رسول ماننے والا ہوں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں فرما بردار مسلمانوں میں سے ہوں. اے حسن، میں تمہیں اور اپنے تمام اولاد اور اہل خانہ کو رب کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں. تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. میں نے ابو القاسم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے باہمی معاملات میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا عمومی طور پر نماز اور روزے سے بھی زیادہ فضیلت والا کام ہے. اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کتاب آسان فرما دے گا. یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے زیر سایہ ضائع نہ ہونے پائیں. تو یہ تمام ان کی جو وصیتیں آپ دیکھیں، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ کہ وہ انہوں نے تو ایک صحیح بات لوگوں تک پہنچانا چاہیے، لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں غلو کیا، ان کی طرف سے اس میں کوئی ان کا ہاتھ نہیں تھا. تو یہ نصیحت وہ کرتے جا رہے تھے اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے، ان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے مددگار بنو، لیکن گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی ہرگز مدد نہ کرنا. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، وہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اہل بیت کی حفاظت فرمائے اور تمہارے ماں بہن تمہارے نبی کی ہدایت کو سدا بہار بنا دے. اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تم سب کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتا ہوں. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ صرف لا الہ الا اللہ کے الفاظ پڑھ سکے، اور یہی کلمہ پڑھتے وقت اسلام کے اس عظیم الشان سپوت کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا. رحمہ اللہ تعالی و رحمہ واسعہ. یہ سانحہ 47 ہجری میں رمضان کے مہینے میں پیش آیا، اور ایک روایت کے مطابق وہ 21 رمضان کی صبح شہادت سے سرفراز ہوئے. تو لہٰذا وہ اسی تاریخ کو دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی وہ بدبخت ابن ملجم کے حملے اور ضربات کے بعد وہ 3 دن تک زندہ رہے. علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں وصیت کی تھی کہ اس شخص کو قید رکھو، اگر میں وفات پا جاؤں تو اسے قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ رہوں تو صرف زخموں کا قصاص ہوگا. پھر آپ نے قاتل کا مسئلہ کرنے سے منع کیا تھا، سختی سے منع کر دیا تھا. آپ نے فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد، تم لوگوں کا خون بہانے میں آگے نہ بڑھ جانا، مبادہ تم کہو امیر المومنین کو قتل کیا گیا، امیر المومنین کو قتل کیا گیا، یہ کہتے کہتے تم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اے حسن، یاد رکھو اگر میں وفات پا جاؤں تو اسے صرف اتنی ہی ضرب لگاؤ جتنی اس نے لگائی ہے، اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ مسئلہ سے اجتناب کرو، اگرچہ وہ کسی کتے کا کاٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو. بہرحال یہاں پر یہ صحیح روایت سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ابن ملجم نے ان کو شہید کیا، اور پھر وہ 40 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. اور کچھ اسکالرز کے مطابق ان کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے ہے، اور 4 سال 9 مہینے 3 دن بتائی جاتی ہے، کیونکہ 35 ہجری کے ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو آپ کی بیعت کی خلافت کی گئی تھی، اور پھر آپ کی شہادت 40 ہجری ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو ہوئی، یعنی وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا. حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غسل دیا. 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین ہوئی جس میں قمیض شامل نہ تھی. حسن بن علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، انہوں نے 4 تکبیرات پڑھی، اور بغیر سند کی ایک روایت کے مطابق 9 عدد تکبیرات پڑھی، لیکن جو صحیح روایت اس میں 4 تکبیرات پڑھی. ان کی قبر کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے. اس کے بارے میں امام الجوزی نے اس بارے میں بہت ساری روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون سا قول زیادہ صحیح ہے. ایک روایت کے مطابق حسن بن علی نے انہیں جامع مسجد کے نزدیک کھلی جگہ پر نماز فجر کے بعد دفن کر دیا، اور یہ جگہ کندہ کے ابواب کے قریب ہے. وہاں لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی، پھر ان کے واپس جانے سے پہلے تدفین عمل میں آئی. پھر ایک اور روایت کے مطابق انہیں کوفہ میں قصر عمارت کے قریب جامع مسجد کے پاس رات کو دفن کیا گیا، اور ان کی قبر کا مقام عام لوگوں کو معلوم نہیں. پھر ایک اور روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ان کے بیٹے حضرت حسن نے انہیں مدینہ منتقل کر دیا، اور ایک روایت میں کہ کوفہ سے باہر نجف میں مشہد کے نام سے مشہور جگہ ہے، وہیں علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، لیکن یہ اس کا سبھی اہل علم نے انکار کیا ہے. یعنی نجف میں جو مشہد کے نام سے جو جگہ مشہور ہے اور جہاں لوگ علی رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں، لیکن یہ سب سے خبر جھوٹی ہے. یعنی اس پر کوئی بھی لوگوں کا اتفاق نہیں ہے کہ ان کی قبر وہاں پر نجف میں ہے. تو اصل حقیقت کہا جاتا ہے کہ یہ ہے کہ نجف میں مشہد علی کے نام سے کچھ لوگوں نے خلافت بنو عباس کے دوران ایک مقام کا تعین کیا اور اسے علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا مقام قرار دے دیا. یہ روافض تھے، اور یہ چوتھی صدی ہجری میں اس مقام کو علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا مقام بتایا گیا. یعنی 4 صدی ہجری تک کہ وہاں پر کوئی قبر نہیں تھی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہو. 4 صدی ہجری میں یہ ان لوگوں نے خود یہ قبر خود ہی ایجاد کی اور اس کو خود ہی علی رضی اللہ عنہ کا نام دے دیا. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ نجف میں مشہد کے نام سے جو مقام ہے، اہل علم اس پر متفق ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا مقام نہیں ہے، بلکہ وہ مغیرہ بن شعبہ کی قبر ہے. اہل بیت اور دوسرے بہت سارے لوگ اس کو 300 سال کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یہ قبر علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 300 سال بعد بنی بویا کے دور حکومت میں اس جگہ کو مشہد علی کا نام دیا گیا، بنی بویا کے دور حکومت میں۔ جس وقت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، بعض لوگ کہتے کہ ان کی عمر اس وقت 65 تھی اور کچھ کہتے کہ 63 تھی۔ جب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت حسن بن علی نے خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ گزشتہ کل تم سے ایک عظیم شخصیت جدا ہو گئی ہے، علم و ادراک میں وہ اولین و آخرین پر سبقت لے جانے والے تھے، رسول اللہ نے انہیں جھنڈا دے کر روانہ فرمایا تھا اور وہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں آتے تھے، انہوں نے کوئی سونا چاندی پیچھے نہیں چھوڑا، صرف 700 درہم ہے یہ انہوں نے اپنے گھر کے خادم کے لیے محفوظ فرمائے تھے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی سلطنت کے امیر المومنین آپ دیکھیں، لیکن ان کے پیچھے کیا چھوڑا انہوں نے۔ سعد بن ابی وقاص ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ہاں حضرت علی کا ذکر ہوا، سعد بن ابی وقاص ہی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا ارے کیا تم حضرت علی کا تذکرہ کر رہے ہو، ان کے 4 مناقب بہت معروف ہیں، کاش ان میں سے ایک وصف ہی مجھ میں آیا ہوتا۔ انہوں نے حمر النام یعنی سرخ اونٹوں والی حدیث کا ذکر کیا اور فرمان نبوی سنائے کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا، پھر یہ فرمان نبوی سنائے کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا درجہ ہے، اور آپ کا یہ فرمان سنائے کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، یعنی یہ 4 اللہ کے رسول کے فرمان سنائے۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان کے بارے میں، ایک آدمی عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، ان سے عثمان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے ان کی بھی بے شمار خوبیاں بیان کی، پھر اس نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے ان کی بھی بے شمار خوبیاں بیان کی، پھر کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، تو کہا کہ جاؤ تمہاری ناک خاک آلود ہو، یہاں سے نکل جاؤ۔ جب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو معاویہ رضی اللہ عنہ رونے لگے، ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ان کی شہادت پر رو رہے ہیں حالانکہ آپ ان کے خلاف لڑتے رہے، انہوں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، تم جانتی نہیں کہ علی کی شہادت سے لوگ کتنے بڑے صاحب علم و فضل اور فقیہ سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ تھے جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دامد رسول تھے، جن کے بارے میں کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں ان کی فضیلت پر، اور ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ واقعی میں علی رضی اللہ عنہ کا جو علمی مرتبہ تھا وہ سب سے بلند تھا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، یعنی حسن بصری نے، اللہ کی قسم علی اللہ کے دشمنوں کے خلاف ٹھیک نشانے پر لگنے والا وہ تیر تھے، وہ اس امت کی ربانی شخصیت تھے، وہ فضیلت اور سبقت الی الاسلام کے درجے پر فائز تھے، رسول اللہ کے بہت قریبی قرابت دار تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں کبھی سست روی کا شکار نہیں ہوئے، اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہ تھی، نہ وہ اللہ کے مال میں کوئی ناجائز راستہ اختیار کرتے تھے، قرآن احکام میں ہمیشہ راہ عظیمت اختیار کرتے تھے، بس یہ تھے علی بن ابی طالب۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین انہوں نے پیرائے میں ان کی تعریف بیان کر دی۔ امام احمد بن حنبل کی رائے ان کے بارے میں پتہ چلتی ہے، امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد کے پاس موجود تھا کہ کرخیوں کا ایک گروہ آیا، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر اور عثمان کے ادوار خلافت کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت زیر بحث آیا تو اس پر طویل گفتگو کی، میرے والد نے سر اٹھایا، انہیں دیکھا اور فرمایا تم لوگوں نے خلافت علی پر بڑی باتیں کی ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خلافت نے علی رضی اللہ عنہ کو زینت بخشی؟ نہیں، حضرت علی نے خلافت کو شرف بخشا۔ سبحان اللہ، تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں بہت ساری من گھڑت ضعیف روایتیں بیان کی جاتی ہیں جو کہ سب کی سب من گھڑت ہیں، لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں ہمیں بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان کی طرف سے آئے ہوئے نام، ان کے نام کے ساتھ جو اقوال آتے ہیں ہر اقوال ان کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو وہ باتیں غلط ہیں، اور جو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ علم کا دروازہ تھے یہ کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں دوسری صحیح روایت ہم کو مل جاتی ہے، تو وہی درجہ ان کے لیے بہت بڑا کافی ہے، اس لیے ان کے لیے جھوٹی روایت کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس سیرت میں اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر معاف کرے، اور اے اللہ تعالیٰ ہم تمام صحابہ اکرام سے اپنے دل میں اسی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کو ان تمام صحابہ اکرام سے محبت ہے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو کینہ اور بغض سے پاک کر دے، ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت پیدا کرے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔